نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. رفقاء محترم، یہ ہمارے سالانہ اجتماع کا اس مقام پر جو پروگرام ہے اس کا یہ آخری سیشن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ریلی کے لیے روانگی ہوگی، اور قبل ظہر، نماز ظہر سے قبل انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع اختتام پذیر ہوگا. چونکہ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر گفتگو کرنے کا یہ آخری موقع ہے، اور یہ وقت ہے فجر کے بعد کا جو اصل درس قرآن کے لیے تھا. میں نے سورہ حج کی آخری دو آیات کی تلاوت کی ہے، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ تذکیر بالقرآن کے درجے میں گفتگو بھی ہوگی. تو اس آخری سیشن میں سب سے پہلے تو میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اول و آخر شکر ہی ہے کہ جو ہمارے لیے صحیح طرز عمل ہے، کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہاں تک ہماری دستگیری فرمائی، رہنمائی فرمائی، یہاں تک تو ہمیں لے آیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی جو کچھ بھی بن پڑا وہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہے، لہذا اسی کا شکر ہم پر واجب. اور جو توفیق بھی ملی ہے اسی کی طرف سے ہے، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ہم پر یہ نقطہ بھی کھولا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے. ہر اعتبار سے یہی روش ہے کہ جو سب سے زیادہ مناسب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا اجتماع جو قدر مختصر رہا اس مرتبہ ریلی کے پروگرام کی وجہ سے، بہرحال تقاریب کا جو بھی پروگرام تھا وہ الحمدللہ کے مکمل ہوا، اور فکر کے مختلف گوشوں کا ایک حد تک احاطہ بھی ہو گیا اور اعادہ بھی ہو گیا. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بار بار اعادے کی ضرورت کیا ہے. کل بھی کسی صاحب نے، مقررین میں سے، یہ نقطہ بیان فرمایا تھا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ ہاں وہ رب ہے ہمارا، آخرت پر بھی یقین ہے، رسالت پر بھی یقین ہے، قرآن پر بھی ہے، پھر دن میں پانچ مرتبہ اعادے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ہمارے اندر جو ایک خلقت انسان و ضعیفہ کے نسبت سے جو کمزوریوں کے پہلو ہیں، نسیان، خطا، بھول، چوک، اور پھر یہ کہ دنیا کے دھندوں میں مشغول ہو کر اس میں گم ہو جانا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے بار بار اعادے کی ضرورت, گمشدگی کی کیفیت سے نکلنے کی ضرورت. تنظیمی سبق کے اعادے کے لیے بھی ایک ہفتے وار پروگرام ہے آپ کا. وہ تربیتی پروگرام جو اگرچہ مہینے میں دو مرتبہ بھی ہے بعض جگہوں پر اور بعض مقامات پر, ہفتے وار پروگرام ہے, لیکن ہفتے وار ہی ہونا چاہیے اسے. وہ ہفتے وار پروگرام بھی ہے اور کوئی ماہانہ پروگرام بھی آپ کا ہوتا ہے, اور یہ سمجھیے کہ یہ سالانہ پروگرام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ فکر جو آپ کے سامنے آیا, الحمدللہ کہ یہ قرآن و سنت سے محفوظ ہے, اس کا ہم پر جو بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمارا رشتہ جوڑ دیا قرآن و سنت کے ساتھ, دین کی اساسات کے ساتھ. قد ترکت فیکم امرین, کتاب اللہ و سنت رسول, ما عین قسمتم به لن تضلوا ابدا. اسی فکر کا خلاصہ ہے, یا یوں کہیے کہ ہم نے جو کچھ سمجھا وہ بھی تشریح ہے ان دو آیات کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ حج. دیکھیے یہ فکر پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے. قول قرآن کا احاطہ کریں گے تو اس کا یہی حاصل سامنے آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے جگہ جگہ خلاصے بھی عطا فرما دیے, جس میں سب سے بڑا خلاصہ اور سب سے مؤثر سورۃ الاعراف. اس میں فکری قبلے کی درستی بھی ہے کہ تمہاری منزل وہ ہے, اور یاد رکھو کہ وہاں نو انسانی ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, اور پھر صراط مستقیم کے جو تقاضے ہیں, یہ جو تمہیں مہلت عمل دی گئی ہے دنیا کی مختصر سی زندگی, تمہاری حیات جاویدان کا ایک چھوٹا سا گوشہ, اس کے لیے راہ عمل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ساری بات اسی میں موجود ہے. اسی طریقے سے یہ سورہ حج کی آخری دو آیات جن میں خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان تو لے آئے, اور یہ بھی اسی کی عطا ہے, اس میں ہمارا کسب نہیں. اب تقاضے کیا ہیں؟ ارکعوا واسجدوا. یہ درس وہ ہے جو آپ حضرات نے, مجھے یقین ہے کہ سب ہی نے سن رکھا ہوگا, اور بہت سے ساتھی وہ ہیں جنہوں نے سینکڑوں بار اس کو بیان بھی کیا ہوگا. قرآن مجید کے احجام مقام کا درس دینے کا انہیں موقع ملا ہوگا. تذکیر کے لیے پھر میں ترجمہ کر رہا ہوں. ارکعوا واسجدوا, ایمان تو لے آئے, اب عملی تقاضے کیا ہیں؟ یا بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو جنت میں سیٹ ریزروڈ ہے؟ ہمارا تصور تو یہی ہے, لہذا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. نماز روزہ بھی اضافی دیتی ہے درجات کی بلندی. قرآن کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی, اس لیے کہ جب مسلمان ہیں تو نجات تو ہے ہی ہے. سیغفر لنا, اور جنت اور کس کے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ وہ ہمارے لیے بنائی ہے. لیکن قرآن مجید کچھ اور ہی پیغام دے رہا. ایمان لے آئے, فلاح چاہتے ہو, اخروی کامیابی چاہتے ہو, خسارے سے بچنا چاہتے ہو, تو کچھ شرائط اللہ کی طرف سے تقاضے ہیں. ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو, سجدہ کرو, اور اس سے مراد ہے یہاں پر ارکان اسلام, جنہیں مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں عظیم اکثریت ہی نہیں, تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ارکان اسلام, نماز روزہ حج زکات. نماز روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے, حج اور زکات وہ کہ جو زکات صاحب نصاب پر, اور حج من استطاع الیہ سبیلا, اس پر فرض ہے. جاننے کے باوجود عمل کتنا کرتے ہیں, یہ ایک علیحدہ سوال ہے اور ایک علیحدہ المیہ ہے. لیکن رب کا تقاضا تو یہ ہے, پہلا تقاضا, ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اور اپنے رب کی غلامی اختیار کرو. سیدھا سیدھا ترجمہ تو یہ, وہ آقا حقیقی ہے, تم اس کے بندے ہو, غلام ہو. لہذا غلاموں کی زندگی گزارو, اس کی غلامی اور اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر ان کا شمار کرو شمار نہیں کر سکتی اور ان کا خیال ذہن میں لاؤ تو تمہارا سر خود بخود جھک جائے گا اس کی عظمت کے سامنے احسانات کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد توعبدوا ربکم. بہت سے لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ عبادت سے مراد صرف نماز روزہ ہے. یہ ایک علمی بحث جو ہے شروع ہو جاتی ہے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ جب وہ آقا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, ایک آقا اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ غلام سے. میرا غلام ہے, میرا ہر حکم مانے, میری مرضی کے مطابق چلے. ہاں اضافی طور پر آقا اسے کہہ دیتا ہے کہ اظہار بندگی کے لیے صبح و شام میرے سامنے کورنش بجا لاؤ, صبح بھی حاضری دو اور شام کو بھی حاضری دو. اور وہ یہ کہے کہ ہاں یہ صبح اور شام کی حاضری تو دوں گا لیکن دن بھر تمہارا کوئی حکم نہیں مانوں گا. یہ ہے ہمارا وہ محدود تصور کہ نماز روزے کو کل بندگی سمجھ لیا اور جو اصل بندگی ہے اس سے ہم غافل. غلامی تو نام ہی اس کا ہے کہ آقا کے ہر حکم کی تعمیم, بلکہ اس کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر ہوں, معلوم ہو کہ اس کی مرضی کیا ہے, اسے کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. ہاں اور اس کے لیے مراسم عبودیت ہے, اظہار بندگی کے یہ طریقے بھی ہیں, یہ ارکان اسلام کی شکل میں ہمیں آتا ہوں. وفعل الخیر, یہ دو تقاضے تھے, تیسرا تقاضا اور خیر کے کام کرو. عام طور پر ہم کہتے ہیں خدمت خلق, اس میں کوئی شک نہیں, یا نفلی عبادت, زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مزید بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فرض نماز ادا کر رہے ہو تو سنتیں بھی ہیں, نوافل بھی ہیں, تہجد بھی ہے, لیکن اس میں افعال خیر کا دائرہ بہت وسیع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف جائیں تو حقوق العباد پر جتنا زور, بندوں کے ساتھ حسن سلوک, خوش اخلاقی سے پیش آنا بہت اونچی بات اور تقاضا, اور اس کے لیے کیسے کیسے انداز اختیار کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. یا فعال خیر, خدمت خلق کے کام, جو کوئی کسی بندے سے, مومن بندے سے اس کی کوئی تکلیف دور کرے گا, اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن کی دنیا اور قیامت کی تکالیف کو دور فرما دیں گے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُحْسِنٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی مشکل میں گرفتار شخص کے لیے آسانی سہولت پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات دلا دیں گے. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. یہ دیکھیے متوجہ کرنے کا اور تشویق و ترغیب کا کتنا مؤثر انداز ہے. واللہ فی عون العبد, اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں. ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا ہوا. ایک عجیب نقشہ, ایک شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگ گیا, مصروف ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے. تو بھاگیہ یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے, اور اس پہلو کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو اپنی دعوت کو نقصان پہنچائیں گے. اسی میں میں اس کا بھی ذکر کر دوں, کل جو ایک بہت خوبصورت تقریر ہوئی ایفا عہد اور امانت داری پر, بہت مؤثر تنظیمی اعتبار سے, اس میں ایک چھوٹے سے نقطے کا اضافہ کر دیجئے. یہ اوصاف, بنیادی اوصاف جو اگر ہم میں نہیں ہے ایفا عہد اور امانت داری پر, تو پھر ہم اس دعوت کے خود دشمن ہیں. صاف صاف بات کر رہا ہوں, اگر لوگوں کو یہ معلوم ہے ہاں ہے تو تنظیم اسلامی کا غلبہ اقامت دین کی منزل کا راہی ہے. بعض بھی کہتا ہے توجہ بھی دلاتا ہے لیکن نہ عہد کی وفاداری ہے نہ امانت کی پاسداری. یہ تو معاملات ہیں, لوگوں کو خوب معلوم ہو جاتا ہے, اڑوس پڑوس کے لوگ, آپ کے کولیگ, احباب. تو سب سے بڑی رکاوٹ دعوت کے رستے کی ہوگی. اور اگر کسی میں یہ احساس ہے اور وہ زبان سے دعوت نہیں بھی دے رہا تو اس کی شخصیت یہ خاموش داعی کا کردار ادا کرے گی. ہاں یہ شخص یہ دین کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی ایک نمونہ ہے, رول ماڈل. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اسی خدمت خلق کا سب سے اونچا لیول کون سا ہے کہ مخلوق کی جو اصل منزل ہے عاقبت اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے. بلا شک و شبہ یہ سب سے اونچا. اسی خدمت خلق کا دنیا کے اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچا لیول کیا ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے. وہ نظام خلافت جس کے اصول دور خلافت راشدہ سے ملتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا نظر وہ, جس کے بغیر ہمارے بھائی احمد صادق سومرو بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, قرآن میں آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر, اور جو بھی جہان ہے سب جہان, یہ جہان بھی اور وہ جہان بھی. لیکن دنیا کیا دیکھ رہی ہے, وہ رحمت کہاں ہے, اس کے اثرات کہاں, دنیا میں تو نظر نہیں آ رہا. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, اس رحمت کا کوئی مظہر ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتا. مسلمان خود محروم ہیں, وہ دوسروں کو کیا یہ رحمت بانٹیں گے. تو اصل سبب کیا ہے, وہ نظام ہم نے قائم کر کے دکھایا ہی نہیں. وہ جب قائم ہوگا تو اس آیت کا مفہوم تب کھلے گا انسان پر, نو انسانی پر, کہ اس کا مفہوم کیا تھا. جس کا کچھ کچھ ظہور ہونے لگا تھا ہماری برابر کی سرزمین میں افغانستان میں, اور کفر کی تمام طاقتیں یکجا ہو گئی تھی کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ رحمت للعالمین جو ہے اس کا اظہار نہ ہو جائے. تو باہر کہتی ایک جنی بادشاہ کے ساتھ اس پہ شامل ہو گئی, ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, یہ سارے کام تمہیں کرنے. اور انداز یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے گارنٹی فلاح انہی کے لیے ہے جو یہ تمام عمل کریں گے. وہ جو نقطہ تھا خدمت خلق کا سب سے اونچا لیول, اب اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں, وہ جو خالق و مالک ہے, وہ رب العالمین, وہ پروردگار جس نے آخرت بھی تخلیق کی ہے اپنی رحمت کے اظہار کے لیے اپنے وفادار بندوں پر. وہ جو رحمت نچھاور کرے گا وہ اصل میں اس کی رحمت کے اظہار کا دن ہوگا. اب اس کے لیے محنت, وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد, جتنی کہ اس کے لیے محنت کا حق ہے. اور یہ کس لیے ہے, ہوا اجتباکم, اس نے تمہیں منتخب کر لیا, چن لیا ایک عظیم مشن کے لیے. اور یہ مشن کون سا ہے, اس کی وضاحت ذرا آگے دن کرا رہی ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ وہ سبق ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اور الحمدللہ اچھی طرح سے پھر سے جان بنا چکے ہیں. یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے جو اس سے پہلے نبی اور رسول ادا کرتے تھے. وہ اس زمین پر اللہ کے نمائندے بن کر آتے تھے اور مخلوق تک خالق کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری, اور جو دین اس نے عطا کیا اس کی شہادت دینا, قول سے عمل. ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری ٹوٹلی منتقل ہو گئی ہے اس امت کے کندھوں پر. بڑا عظیم منصب ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس میں کوئی شک نہیں, خیر امت کا لقب اللہ نے ہمیں عطا کیا. لیکن کس نسبت سے اخرجت للناس, یہ امت تشکیل دی گئی ہے دوسرے لوگوں کے لیے, دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور دین کی حجت قائم کر دینا, یہ اس امت کی ذمہ ہے. اور اقامت دین بھی اصل میں اسی شہادت الناس کا سب سے اونچا درجہ ہے. آپ نظام قائم کر کے دکھائیں گے تو حجت قائم ہوگی. آج آپ ساری دنیا کو بتائیں ہمارے پاس بہترین نظام ہے, عدل و قسط تمام لیول پر, انفرادی سطح پر, اجتماعیت کے سب لیول پر, معاشرتی, معاشی, سیاسی, اعلیٰ ترین نظام. لیکن ہماری اس بات کے اندر کوئی وزن ہے؟ وہ پلٹ کر جواب دیں گے کہ اگر اتنا ہی اچھا نظام ہے تو 57 اسلامی ملک ہیں, کہیں تم نے قائم کیا؟ کس منہ سے دعوت دیتے؟ لہذا دین کی گواہی مکمل ہی نہیں ہے جب تک نظام قائم کر کے نہ دکھا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے سب سے پہلے حزب اللہ تیار کی اور نظام قائم کر کے دکھایا. وہ حزب اللہ جو پھر باطل نظام کی پیٹھ پر کوڑے کی طرح برستی. یہ ہے کام. تو شہادت اور الناس اقامت دین اصل میں جڑے ہوئے ہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, وہی سبق ہے جو تازہ ہو رہا ہے, ہم نے مختلف تقاریب میں سنا. ان دو آیات میں جتنی جامعیت کے ساتھ ہے ظاہر بات ہے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں. واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے تمہیں اس عظیم مشن کے لیے چن لیا. یہ امت جو ہے چنیدہ امت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. درمیان میں جو بات آئی ہے, واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں تم پر کوئی سختی اور تنگی نہیں ہے. یہ دین فطرت, کوئی اضافی بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ملت ابیکم ابراہیم, کیونکہ اولین مخاطب جو ہیں اہل عرب تھے, تو یہ وہی دین ہے, وہی ملت ہے جو تمہارے دادا باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اور وہ رب ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی. حضرت ابراہیم وہ ایک موحد کامل بھی تھے اور مسلم کامل بھی تھے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین لیکون الرسول شہیدا علیکم. وہ محنت کس لیے چاہیے؟ جہاد, اور جہاد بھی اتنا جتنا کہ اللہ کا حق ہے. محنت, کوشش, قربانی, اسٹرگل, جان اور مال خرچ کرنا. لیکون الرسول شہیدا علیکم, رسول تو گواہی تم پر دیں گے. وتکون شہداء علی الناس, اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر. یہ وہ سارا سبق ہے جو الحمدللہ کے اس کا یادہ ہوا. اب آخری حصے پر آئیے کہ یہاں پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی. یہ دینی فرائض ہیں, اس کو تین منزلہ عمارت کی شکل میں بیان کریں یا کسی اور انداز سے اس کو سمجھائیں, یہ ہے فرائض دینی. لیکن اب آغاز کیسے ہو؟ بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داری جو اس سے پہلے رسولوں کی ہوتی تھی, بڑے اونچے فرائض منصبی ہیں. سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ اس میں اصل میں میرے اور آپ کے لیے عملی رہنمائی. فاقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, بس نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. ارکان اسلام کی پابندی سے دین پر عمل کرنا اور فرائض دینی کو ادا کرنا, اس کے عمل کا آغاز کرو. بانی محترم بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی چھلانگ لگا کر تیسری منزل پر ڈائریکٹ پہنچنا چاہے گا تو منہ کے بل گرے گا. یہ چھ منزلہ عمارت عبادت رب، شہادت الناس، اقامت دین، فضیلت والی سب سے اونچی ہے اقامت دین، اہمیت کے اعتبار سے پہلی ہے عبادت رب. پہلے اپنے وجود پر تو دین کو قائم کرو. اور یہی منطقی ترتیب ہے، فاقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، یہاں سے عمل کا آغاز کرو. اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم نصیحت جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، واعتصموا باللہ، جس رب کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگے ہو اور جس رب کے لیے جہاد کا حق ادا کرنے کا عزم کیا ہے، اب اس کے دامن سے چمر جا. واعتصموا باللہ، یہ جو کٹھن منزلیں ہیں ان میں وہی تمہاری دستگیری فرمائے گا، وہی قدم قدم تمہیں چلائے گا. وہی ہے کہ جو نفس کے اور شیطان کے حملوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا، اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام. اس کی طرف ہم لوگ نہیں آتے، توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اصل میں سب سے زیادہ جو مؤثر شے ہے کہ جس میں رستے کی رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی. اعتصام باللہ، اعتصام کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں تعلق مع اللہ، مضبوط ہونا چاہیے. ایک سرسری سا ایمان نہیں کہ ہاں ایک اللہ ہے، اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ بیٹھا ہوا عرش پر ساتویں آسمان سے اوپر، شاید ہمارے حالات کا بھی اس کو علم ہوتا ہو، لیکن ہمیں تو اپنے مسئلے خود حل کرنے ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں. یہ نہیں، وہ رب کے ہر ہر مشکل میں وہی مجھے نکالے گا. ایک لقمہ بھی جو میں کھا رہا ہوں وہ بھی اللہ سے اجازت لے رہا ہے. اس بندے کے حق میں خوراک بنوں یا زہر بنوں، اس کائنات میں ہر دم اسی کا حکم جاری و ساری ہے. کوئی مشکل آئے مجھے اسی کی طرح رجوع کرنا ہے، کوئی پریشانی ہو اسی کے درگاہ میں جو حاضری دینی ہے. یہ ہے، اور شیطان کے حملوں سے بچانے والا بھی وہی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس لیے کہ یہ صراط مستقیم پر جو چلنے کی کوشش کرے گا شیطان اس کو اڑنگا لگائے گا، مسلسل لگاتا رہے گا. بچانے والا کون ہے؟ جس شخص نے یہ سمجھا کہ میں تو خیر شیطان کو بڑی آسانی سے زیر کر سکتا ہوں، میں خوب اسے پہچانتا ہوں، اس کے ہتھکنڈوں کو بھی جانتا ہوں، اس کی کیا مجال. جو یہ سمجھ رہا ہے وہ اصل میں پہلے ہی شیطان کے حملے کا شکار ہو چکا. انا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جو سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں بہت اونچا مقام ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اتنے بلند مقام پر بھی ہیں کہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، وہاں بھی فرمایا وإما ينزغنك من الشیطان نزغ، یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو گئے. اگر کبھی شیطان کی طرف سے وسوسہ لاحق ہو، کوئی چوک لگ جائے، وہ رات بھی ہم نے حدیث سنی کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ نے دین کی دعوت دی، بات سمجھائی، اس نے کوئی پلٹ کر سخت جملہ کہہ دیا، کچھ طنز کر دیا. انسان کی کمزوری ہے، فوراً اشتعال آئے گا. اور جو شخص مقرر اور مدرس ہو وہ قادر الکلام بھی ہوتا ہے بہت حد تک، وہ نیلے پر دہلا بھارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس سے بڑا طنز وہ کر سکتا ہے. اب اپنے آپ کو روکنا ہے، اس لیے کہ اگر تم نے بھی جواب دے دیا تو اپنی دعوت کو صفر کر دیا. یہ شیطان کے حملے کا ایک انداز ہے، وہ اور پھونک مارے گا اور اشتعال دلائے گا، آپ کو ایسے ایسے نکتے سمجھائے گا کہ میں یہ اس کو جواب دوں تو سارے حاضرین کے اوپر جو ہے میرا ایک پوائنٹ سکور کروں گا، لیکن وہ پوائنٹ اسکور نہیں ہوتا. اس سے بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو واعتصموا باللہ, یہ میری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے جو اس منزل کے راہی ہیں. اس کے لیے کیا طریقے اختیار کریں؟ کچھ چیزیں تو لازم ہم پر کر ہی دی گئی ہیں, نماز, ارکان اسلام جو ہے وہ بھی اس میں مدد کر رہے ہیں آپ. تلاوت قرآن, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت, اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک بہت اہم ذریعہ. احتساب باللہ کے لیے واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی سے چمڑ جاؤ. لیکن پھر یہ نہیں ہے کہ بس ہم سمجھیں کہ ہاں ہم ہیں حامل قرآن, ہم قرآن کی طرف بلانے والے, اور ہفتوں پھر قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہو رہی, قرآن کو کھول کر پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ہے. یتلونہ حق تلاوت, صبح شام پھر تلاوت کو معمول بنانا, اور اسی کے اندر وہ جو قیام اللیل کی بات آئی تھی وہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے. وہ قرآن اور نماز دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. تو یہ وہ ہمارے ہتھیار ہیں, زاد راہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے جوڑنے کا اور ہر وقت ایک زندہ تعلق اللہ کے ساتھ اس کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح چند باتوں کی طرف اور اشارہ کروں گا کہ یہ احتسام باللہ کے تقاضے کیا ہیں, اور اسی میں مجھے اس بات کی بھی وضاحت کرنی ہے کہ جب قیام اللیل کے حوالے سے تقریر ہو رہی تھی تو ایک آدھ ساتھی کو میں نے دیکھا بڑے بے چین تھے کہ یہ تو خانقاہیت پھیلائی جا رہی ہے. صحابہ کرام کے لیے جو دشمنوں نے الفاظ کہے تھے وہ کیا تھے, ذرا ذہن میں لائیے ان کا کردار کیا تھا. ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار, ہم کون سی انقلابیت کی بات کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے انقلابی وہ تھے اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہم رہبان باللیل, رات کے وقت وہ راہب نظر آتے ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, یہ ان کی زندگی کا اتنا نمایاں وقت تھا کہ صبح جہاد کرنا ہے, سامنے پرشین امپائر اور ان کی افواج, ایرانی افواج ہیں, رات کو تو آرام کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ کون سا وقت ہوگا. لیکن نہیں, وہ قوت یہاں سے حاصل ہوگی اس جہاد کے لیے, بیٹری یہاں سے چارج ہوگی. جو انقلابیت ہمارے دین نے سکھائی ہے وہ رہبانیت کی طرف سے ہو کر جاتی ہے, بظاہر رہبانیت جسے کہتے ہیں, یعنی تعلق مع اللہ کا وہ معاملہ. یہ راتیں سجدہ و قیام میں گزر رہی ہوں, سجدہ گاہیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہوں. تو واعتصموا باللہ, یہ رات کے راہب ہوں گے, وہ فرسان بالنہار, دن کے وقت راہب نہیں ہوں گے اس معنی میں کہ بے ضرر اور کچھ نہیں اور منکرات پھیل رہی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مجاہد ہیں, شہ سوار ہیں, جنگجو ہیں, باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سربکف میدان میں نکل آئے. تو بات کیا کہ اس کے اندر جو اور چیزیں بھی ہیں احتسام باللہ کے حوالے سے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی, وہ تو ہمارے سامنے رہنی چاہیے. صبح و شام کے اذکار ہیں اور کثرت ذکر ہے جس سے قرآن بار بار حکم دیتا ہے. وہ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اذیائے معصورہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور صحابہ نے اس پر عمل کیا, یہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے ساتھ بھی, رسول کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اس میں ایک اور بہت اہم شے, کثرت استغفار. اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں, یہ بات جو آئی ہے بہت سے درس حدیث میں, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سارا کام کر رہے ہیں, تو پھر ان احادیث کی روشنی میں اپنا مقام معین کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے جو آپ نے سن لی. سب کچھ صفر ہو جائے گا. کثرت استغفار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معمول بنایا ہوا تھا، 70 بار 100 بار روزانہ آپ کو ضرورت تھی. جتنا فضل ہوا ہے اسی کی نسبت سے ایک تو شکر زیادہ ادا کرنا اور استغفار کرنا کہ پروردگار جو مقام تو نے عطا کر دیا میں اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، دن رات یہ کر دوں تو بے شمار کوتاہیاں ہوں گی، کمی رہ جائے گی، اور ہم سے تو صبح و شام گناہ سرزد ہوتے ہیں باقاعدہ. تو جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی ہی تواضع پیدا ہوگی اور وہ تکبر اور عجب سے بچ سکیں گے. اور دوسری طرف اللہ سے جڑنے کا بھی ذریعہ ہے کہ اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے کثرت درود، اس کی بڑی تلقین ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ دعا ہے. اور دعا کس کے لیے ہے؟ ہمارے سب سے بڑے محسن نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان چیزوں کو معمول بنائیں. اور یہ میں عرض کر دوں، یہ ذکر وغیرہ جو ہے اس کے لیے کوئی اضافی وقت نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تلقین فرمائے، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہو، کوئی لمحہ جو ہے وہ خالی میسر آیا ہے، بیٹھے ہیں میٹنگ کے انتظار میں، ابھی شروع نہیں ہوئی پہلے پہنچ گئے، یا کچھ اور لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہے، ذکر کریں. گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، خیر ہی خیر ہے. باقی واعتصموا باللہ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ تجویز کیا. کام بہت اونچا ہے، شروع یہاں سے کرو اور اللہ کے داموں سے چمٹ جاؤ. ہوا مولا کو ساتھی بشارت ہے، وہ تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، سپورٹر ہے، اس کام میں تمہاری پشت پر ہے، گھبراؤ مت. ونعم المولا ونعم النصیر، اور کیا ہی عمدہ ہے وہ مددگار، اور کیسی کتنا عمدہ ہے وہ حمایتی. اللہ تعالی ہمیں دین کے انتقالوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو آیات تھی سورہ حج کی. اب چند باتیں میں عرض کروں گا جو اگرچہ میں اپنے افتتاحی گفتگو میں رکھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی تھی. یہ جو پیغام سالانہ اجتماع کی نسبت سے میری طرف سے شائع ہوا ہے، جو میں نے لکھا ہے، میں چاہوں گا کہ ایک جلدی سے اس کو ہم پڑھ لیں تاکہ اجتماع کے مقاصد اور اس سے ہم نے کیا حاصل کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا. تنظیم اسلامی کا یہ کل پاکستان اجتماع 2 سال کے وقفے سے منعقد ہو رہا ہے. قبل ازیں اکتوبر 2006 میں اس کا انعقاد اسی مقام پر، یعنی فردوسی فارم دراز کے صادقی میں ہوا تھا. یہ بعد میں جب میں نے تاریخیں دیکھی تو مجھے اتنی غلطی کا احساس ہوا. انہی تاریخوں میں 2-3-4 نومبر اسی مقام پر ہوا تھا، 2 سال پہلے، بہر نہیں یہی تاریخ تھی. میں اپنے تمام واجب الاحترام رفقاء و احباب کو اس اجتماع میں تشریف آوری پر اپنی جانب سے مرکزی ذمہ داران اپنی جانب سے اور مرکزی ذمہ داران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. خوش آمدید پہلے بھی کہا اور اب بھی آپ کے لیے ہے، اور اب الوداع کا وقت بھی آ رہا ہے. یہ اجتماع دراصل ان بندگان خدا کا اجتماع ہے جو یریدون وجہہ کے جذبے سے سرشار، رب کی رضا جوئی کی خاطر اپنی دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا عزم لے کر اللہ سے تجدید عہد وفا کر کے شریک قافلہ تنظیم ہوئے ہیں. یہ وہی منزل کا شعور، ہم کیا ہیں، کیوں آئے تنظیم میں، یہ ساری بات اس ایک جملے میں موجود ہے. جو اپنی ذات اور اپنی حیات کو ہی نہیں، اپنے اہل خانہ، اپنے معاشرے اور اپنے وطن، یہاں تک کہ رب کی پوری دھرتی کو اللہ کے دین کے تابع کرنے کی خاطر سر یہ پہم کا عزم رکھتے ہیں. یہ ہے نا سب کا عزم الحمدللہ. وہ جانتے ہیں کہ اپنے معاشرے اور اپنے وطن، وہ جانتے ہیں کہ اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم اور ریاست و حکومت کی سطح پر بھی اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنے کی جہد مسلسل کرنا
وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ہم نے پڑھا ہے. اور اس راہ میں حائل باطل نظریات، باطل نظام اور باطل قوتوں سے ہر سطح پر پنجہ آزمائی کرنا ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا اور نہایت اہم دینی فریضہ. انہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا امتحان پاس کرنے کے لیے ان تمام مراحل سے عزم و ہمت کے ساتھ گزرنا اور اس راہ کی مشکلات و تکالیف پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ناگزیر ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. یہ اجتماع تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر منعقد ہو رہا ہے جب ابلیسی اور دجالی قوتیں اسلام کو مٹانے اور ملک خداداد پاکستان کے حصے بکھرے کرنے پر تلی ہوئی ہیں. یہ حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیرا ہے اور اپنے ناپاک ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھرپور طور پر سرگرمی عمل ہے. حق و باطل کی جو کشمکش چلی آ رہی تھی اور قیامت سے قبل جو فیصلہ کن مار کے ہونے ہیں، یہ اب کشمکش جو ہے اپنے اس آخری منطقی انجام کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. چنانچہ یہ ہے پچھلے 8 سال ہوں 9/11 کے بعد سے، وہ جو ایک عمل پہلے سے چل رہا تھا وہ اس آخری انجام کی طرف اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی اور اس کی زد جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان پر پڑی ہے. جبکہ یہ ایک بدی حقیقت ہے کہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں، اس کی بقا بھی صرف اور صرف اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. دیکھیے دوسری ڈائمنشن ہے، ہم یہ ساری جدوجہد کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اخروی نجات کے لیے، اور رب سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، اس کے لیے تن من دھن لگائیں. لیکن اسی میں بونس کے طور پر یہ بات بھی ہے کہ اس رستے پر اگر ہم چلیں اور قوم اس رستے پر آ جائے تو دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں عزت اور سربلندی اور غلبہ عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بونس. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. بالخصوص پاکستان کا معاملہ، اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہے سوائے اسلام. اس کے ساتھ اگر اپنے وطن کے ساتھ بھی کوئی خلوص کا معاملہ ہے اور اس کی بھی بہتری اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی راستہ ہے. جبکہ یہ ایک بدیہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا استحکام ہی نہیں، اس کی بقا بھی صرف اور صرف اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. پاکستان میں دین حق کا قیام اور قرآن و سنت کی مکمل بالادستی ہی اسے اسلام کا ایک ایسا مضبوط قلعہ بنا سکتی ہے جو انشاءاللہ بالآخر افغانستان کے ساتھ مل کر عالمی غلبہ اسلام کی راہ ہموار کرے گا انشاءاللہ. گویا غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد ہمارا بنیادی دینی فریضہ تو ہے ہی، پاکستان کی بقا کے لیے بھی ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا حالات حاضر کے حوالے سے، اور خاص طور پہ باجوڑ وغیرہ سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سوالات بھی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس کی طرف وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ صدر مشرف صاحب، وہ ہمارے سابق صدر جو 8 سال ہمارے سروں پر مسلط رہی ہے وہ شخصیت، یا اب ایک ایسا شخص آ گیا جو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے اور اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں سرگرم عمل ہی ہے سب. لیکن بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے مرزا اسلم بیگ صاحب کا ایک مضمون جو تازہ ندائے خلافت میں ہم نے شائع کیا ہے وہ بہت اہم ہے. انہوں نے لکھا کہ اس پورے علاقے میں مشرف صاحب نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی موساد کو، سی آئی اے کو، اور خاد کو، اور یہ ساری جو عالمی خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان کے جگہ جگہ یہاں پر مراکز بن چکے تھے اور وہ اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو پورا کرنے میں پوری طرح مصروف تھے، اور یہ بہت بڑی ایک زیادتی والا معاملہ تھا اور اس پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی اور غداری والا معاملہ تھا جو مشرف صاحب کرتے رہے کھلی چھوٹے، اور وہ حالات ایسے انہوں نے پیدا کر دیے. اب آئی ایس آئی نے تھوڑی سی مداخلت کی کوشش کی مشرف سے ہٹنے کے بعد، تو فوری طور پر امریکہ کی طرف سے دباؤ پڑا تھا اور ہماری حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے اب وہ وزارت داخلہ کے تابع ہوگی. آپ کو یاد ہوگا گویا آئی ایس آئی کو بھی وہاں پر آپریشن کی اور اپنی کاروائی کی چھوٹ نہیں تھی، اس درجے چھوٹ دی گئی تھی سی آئی اے کو اور موساد کو اور خاص کو اور راو، اور اس کے نتیجے میں وہ جو کچھ بھی انہوں نے گن پھیلایا ہے اس کا اب یہ ظہور ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ لشکر تیار کیے جا رہے ہیں اور ایجنڈا انہیں کا مکمل ہوگا، قبائلیوں کو آپس میں لڑانا. یہ کام عراق میں کر چکے ہیں اس سے پہلے، اور یہاں پر جو ہے ان کو ان کا بھی خیال ہے کہ اسی سے ان کا جو ہے ایجنڈا مکمل ہوگا. ایک مسئلہ تو پہلے ہی چل رہا تھا، عوام اور فوج کے درمیان نفرت کی خرید حائل ہو رہی تھی، اور قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ تو باقاعدہ مہاجرائی بھی چل رہی ہے. اضافی طور پر ان میں آپس میں بھی پھوٹ ڈلوانا اور مستقل دشمنیاں پیدا کرنا، یہ ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. اگرچہ اسلم بیگ صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ مدافعاتی قوتیں ہیں جو الحمدللہ کہ ان کی ان سازشوں کو ناکام بنائیں گی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک عمل چل رہا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان دشمنوں کے ناپاک ایجنڈے کو ناکام بنا دے اور پاکستان جو ہے واقعی اسلام کا قلعہ بن جائے. ان حالات میں یہ اجتماع قافلہ تنظیم میں شریک تمام ساتھیوں کے لیے اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہترین موقع ہے، جس میں ہمیں موقع ملے گا کہ نمبر ایک، تہے دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آؤ سجدے میں گریں، لوحے جبی تازہ کریں کہ مشتاق کے انداز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد بندگی اور عہد وفا کی اثر نو پورے عزم اور جذبے کے ساتھ تجدید کریں. ایک تو اس چیز کا موقع ملے گا، الحمدللہ کہ موقع ملا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. نمبر دو، پاکستان کے طول و عرض سے ہی نہیں بیرون پاکستان سے بھی آئے ہوئے، کہتے وہ بہت کم ہیں اس موقع پر، اپنے ہم قافلہ ساتھیوں سے ملاقات اور ان کے تعارف کا شرف حاصل کریں. دور دراز سے آئے ہم سفر ساتھیوں سے ملاقات نہ صرف باہم حوصلہ افزائی کا موجب ہوتی ہے اور اس سے رحماء بینہم کی مطلوبہ فضا جنم لیتی ہے، بلکہ یہ چیز رب کی رضا کے حصول کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. نمبر تین، اس تنظیمی و تحریکی فکر کو ایک بار پھر تازہ کریں جو قرآن و سنت سے ماخوذ دین کے ہم اگیر تصور اور مطالبات دین پر مشتمل ہے. الحمدللہ کہ یہ چیز بھی یہاں پر ہمیں میسر آئی. اور آخر میں میں نے لکھا ہے، اور اس کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں کہ مشتاق دین کی شہادت و اقامت کے اس مبارک کام کو تیز تر کرنے کی خاطر ایک ولولہ تازہ لے کر اجتماع گاہ سے رخصت ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب بس آخر میں کچھ تو میں نے اشارہ کر دیا کہ ہمیں کام کا آغاز کہاں سے کرنا ہے. چند ایک ٹپس آپ کو دوں گا کہ کو آپ ہدف سمجھ لیجیے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، جو عہد ہم نے اللہ سے کیا اور جس پکار پر ہم نے لبیک کہی ہے، اس کے تقاضے کے طور پر تو سب کچھ بھی اسلامی نچھاور کر دیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کی اپر لمٹ کوئی نہیں. دو شخص جتنا حصہ ڈالے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کا مظہر ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ جو ہے اس حکم پر پورا عمل کر دیا، حق کے جہاد ادا کر دیا، ممکن نہیں. لیکن کہیں سے تو آغاز کرنا ہے. اتنا اونچا اور اتنی بھاری منزل دیکھ کر جو ہمت بالکل جواب دے جاتی ہے، وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری رہنمائی فرما دی، ارکان اسلام کی پابندی سے آغاز کرو، اس جدوجہد کا آپ شروع کرو. تو کہیں سے تو کرنا ہے. باٹم لائن کیا ہے؟ وہ باٹم لائن کے جس میں ہم سمجھیں کہ ہاں واقعی اس جماعت میں، اس حزب اللہ میں ہماری شمولیت بامانی ہے، اور جو عہد ہم نے اللہ سے کیا اس کے ایفا کی کچھ نہ کچھ ایک کم تر لیول پر ایک شکل بن گئی ہے. وہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، جماعت کے نظم کی پوری پابندی کریں. غلب اور اقامت دین کی جدوجہد اور اس کے لیے انقلابی جماعت کی ہم نے شمولیت اختیار کی ہے. ایک باٹم لائن تقاضا جماعت کے نظم کی پابندی، واسمعوا واطیعوا، یعنی تنظیمی پروگراموں کو دنیا کے تمام کاموں پر ترجیح دی جائے. ابھی دس اور سات کا ذکر کل بھی کر رہے تھے شجاع الدین شیخ صاحب، روزانہ ڈیڑھ گھنٹہ اوسطن مانگا ہے 24 گھنٹے میں سے، اور کچھ اجتماعات ہیں، چلیے ڈیڑھ گھنٹہ پورا نہیں لگا رہے، لیکن جو اجتماعات ہیں جو بتایا گیا ہے کہ فلاں وقت اسرے کا اجتماع ہے، فلاں وقت درس قرآن ہے، حلقہ قرآنی ہے، دعوت کا پروگرام ہے، جو طے کر دیے پروگرام، ان کو تو ہم پرائیورٹی نمبر ون دیں. معنویت تبھی پیدا ہوگی اس میں شمولیت کی. باقی آپ حضرات جتنا بھی تعاون کر رہے ہیں اس کام میں، میں تو آپ کا کے لیے احسان مند رہوں گا، لیکن اپنی جگہ یہ بات حقیقت ہے کہ اتنا کام تو لازمن ہر شخص کو کرنا چاہیے، اور یہ آغاز ہے باٹم لائن. تو پہلی بات، تنظیمی پروگراموں کو دنیا کے تمام کاموں پر ترجیح دیں. بل تو سیون الحیات الدنیا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے تم ترجیح دے دیتے ہو دنیا کو، دنیا کے کاموں کو. عذر شرعی جو ہے اس کی تو یقین شریعت میں اس کا لحاظ ہے، کوئی شخص بیمار ہے، کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آ گئی کہ آپ دنیا کا بھی بہت اہم کام اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے پیمانہ وہی ہے کہ کوئی دنیا کا اہم کام ہو تو ہم جائیں گے، یا اس عذر کو قبول کر کے گھر بیٹھ جائیں گے. تو کم سے کم اتنی اہمیت تو دیں دین کے کام کو، اس لیے کہ تنظیم کا کام کیا، دین کا کام ہے. نمبر دو، یہ کام جس کے لیے آپ شریک ہوئے اس قافلے میں، یہ شہادت اور النار کے کام کی دین کی جدوجہد، اس کے لیے انقلابی جماعت، جماعت بننے کے لیے سب اتار کی پابندی، لیکن اس کام میں عملی شمولیت. شہادت اور الناس کا کام بھی دعوت سے شروع ہوتا ہے، اقامت دین کی جدوجہد 6 مراحل، اس کے اندر بھی پہلا مرحلہ دعوت، اور اس دعوت کے مرحلے میں ہمارا کوئی بھی حصہ نہ ہو تو کیا ہم عملی طور پر اس کام میں شریک ہیں؟ دعوت تو اس کا نقطہ آغاز ہے. وہ جو کہا کسی نے کہ، اور بالکل صحیح کہا، کہ کہا جاتا تنظیم کچھ نہیں کر رہی، جمہور تاری ہو رہا ہے، تو تنظیم کوئی الگ سٹرکچر نہیں ہے کہ ہم الگ ہیں اس سے اور تنظیم الگ ہے، تنظیم تو ہمارا ہی، ہم سب مل کر ہی تنظیم بنے. اور تنظیم جس کام کے لیے چلی اس کا پہلا مرحلہ دعوت، اور دعوت ہم میں سے کوئی جو ہے فریضہ انجام ہی نہ دے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس قرارداد تاسیس میں جو بات واضح کر دی گئی کہ یہ دینی فرائض کی ادائیگی تو ہم میں سے ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ جماعت اسے سپورٹ کرے گی، فیسلیٹیٹ کرے گی، یہ اس کی امید و معاون ہوگی ان کاموں میں، یہ جدوجہد ہمیں خود کرنی. اور اس کے اندر دعوت کے عمل میں کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا ضرور ہونا چاہیے. باٹم لائن جسے میں کہتا ہوں کہ مبتدی رفیق کسی ایک ہی شخص کو ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے اس پر دعوت کا کام کرنا ہے، چھوڑ دیجئے 4 احباب، ایک رفیق 4 احباب، زیادہ اونچا ٹارگٹ لگتا ہے، چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں، ایک سے شروع کر لیں. لیکن اس کام میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا. اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے آپ پر، یہ جو تحریک دعوت بھی شروع ہوئی ہے اس سے پہلے یہ نظام دعوت جو پہلے منتظم رفقا کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، کہ داعی کے لیے ضروری نہیں کہ مدرس ہو مقرر ہو، ایک شخص 2 لفظ نہیں بول سکتا ہے مجمع کے سامنے، وہ ایک بہترین داعی بن سکتا ہے اپنی جگہ. داعی لوگوں کے پیچھے جاتا ہے، ان کا تعاقب کرتا ہے. ہمارے لیے دعوت کا مرکز و محور قرآنی حلقے ہیں، درس قرآن ہے، آپ نے وہاں اس کو لے کر آنا ہے، کسی شخص کو ٹارگٹ کیجیے قریبی، الاقرب و فالاقرب کی بنیاد پر. اور اس کو یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیے درس میں آؤ اور تقاضا پورا ہو گیا، نہیں، اس پر وقت لگانا ہے، اسے بار بار یاد دلانا ہے، اسے لے کر آنا ہے. پھر اس سے پوچھنا ہے، تاثرات لینے ہیں، کوئی اس کے سوالات ہوں تو خود جواب دے سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے نقیب سے مدد لینی ہے. کسی ہفتے وہ نہیں آیا تو پھر اس کی خبر گیری کرنی ہے، اس کے سوالات کے جواب کے حوالے سے کوئی اور کیسز اسے پکڑانا ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا. یہ دعوت، آپ خود اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، نظم آپ کی مدد کرے گا. آپ کے اسرے کے کوئی سینئر ساتھی ہیں، نقیب ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. یہی تو کام ہے فیسلیٹیٹ کرنے کا، کام آپ نے کرنا ہے، نظم آپ کے تعاون کرے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں داڑھی نہیں بن سکتا. ہاں، جسے اللہ تعالیٰ اس کے بعد مدرس یا مقرر وہ صلاحیتیں عطا کر دے اور علم بھی عطا کر دے تو نور اعلی نور، اور وہ اس کام میں لگ جائے، دعوت کے کام میں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص بڑا اچھا مقرر اور مدرس ہو اور داڑھی نہ ہو، وہ قرآن کو بیان کر رہا ہے، علمی نقطے بڑے بڑے گہرے نکات جو ہیں وہ دقیق اور عمیق وہ برآمد کر کے لا رہا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی عملی پیغام نہیں، وہ داعی نہیں ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو داعی بننا ہے، اور کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ اپنے سامنے رکھیں. یہ دو کام اگر ہم کریں، تنظیم کے نظم کی پابندی، یعنی جو بھی پروگرام تنظیم کے ہیں انہیں اولیت دینا، ترجیح دینا، اور دعوت کے عمل میں شریک ہو جانا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم تنظیم میں ہیں الحمدللہ. اور یہ ایک نقطۂ آغاز ہے، اور اس میں اب ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی ہے اللہ کا دامن تھام کر. تو اس اعتبار سے جو اہداف بنتے ہیں میری ساری گفتگو کے نتیجے میں، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے. ہر شخص جو ہے پلے باندھ لے. انفرادی لیول پر اللہ تعالیٰ نے دو ہدف دیے ہیں سورہ حج کی آخری آیت میں، ارکان اسلام کی پابندی اور اعتصام باللہ. اعتصام باللہ کے لیے میں اشارہ کر چکا ہوں، تلاوت، ذکر اذکار، استغفار، وہ اذکار جو سنت سے ثابت ہیں، جن کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں، جن کے لیے بڑی تشویق و ترغیب ہے، اور قرآن میں تو بار بار تاکید ہے کثرت سے ذکر کرو، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ احتسام باللہ، یہ ذاتی اعتبار، یہ ٹارگٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، میں صرف اس کی آپ کے سامنے اس کا یادہ کر رہا ہوں. اور اس جماعت کی جدوجہد کے حوالے سے نظم کی پابندی، اور نمبر دو، دعوت کے کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا، ہر شخص اس کو لازم کر لے. یہ چیز جو ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کہ یہ نقطۂ آغاز سے آگے اس دعوت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیش خیمہ بنا دے. اور یہاں گزارش میں کروں گا کہ ندائے خلافت اور میثاق کا مطالعہ بھی ضرور ہونا چاہیے اس جماعت کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے، یہ بہت ضروری ہے. ہم نئے رفقا کو ندائے خلافت بھیج دیتے ہیں اور بغیر کسی کوس کے شروع میں جڑ جائیں، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ پرچہ آ گیا پڑھنا پڑے گا. یہ تو جس کام میں ہم شریک ہیں اس کے لیے ہمارے لیے امید و معاون ہے، اس جماعت سے جوڑنے کا ذریعہ. اور آخری گفتگو کا حصہ جو ہے وہ پھر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، وہ ترانہ حمد زبان پر آتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ ذکرۃ واصیلہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ کے مستحق، تمام شرکاء اجلاس کے میں خاص طور پر ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کام میں آپ میرے دست و بازو ہیں، معاون ہیں، کام ہم سب کا ہے. ایک ذمہ داری مجھے اس میں دے دی گئی ہے اور اس میں آپ معاونت کر رہے ہیں، تو آپ کا جو بھی تعاون ہے اس کو میں ذاتی احسان بھی سمجھتا ہوں، اور شکر ادا کرنا اس پر میری اخلاقی ذمہ داری ہے، مجھ پر واجب ہے. جو حضرات بھی تشریف لائے ہیں، اور وہ بھی کہ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے لیکن ہمارے لیے وہ دعا کر رہے ہیں, ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح تمام مقررین اور مدرسین کا جنہوں نے ہمارے تحریک فکر کی تازگی میں اور فکر کی اصلاح میں اور دلوں کو گرمانے میں اپنا حصہ ادا کیا, ان کا میں اپنی طرف سے بھی اور آپ حضرات کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح اجتماع کے تمام منتظمین اور ناظمین اجتماع جن کی محنت سے یہ سارا معاملہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محفل سجی ہے, ان سب کا شکریہ. ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب اور ان کی پوری ٹیم ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کی ہے. فجزاهم الله احسن الجزاء. اور آخر میں جو مرکزی اسرے پر مشتمل وہ ٹیم جو میری دست بازو ہے, جس میں محترم خلجی صاحب ہیں, چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب ہیں, قمر سعید قریشی صاحب ہیں, ڈاکٹر عبدالصبی صاحب ہیں, مرزا ایوب بیگ صاحب ہیں, مختار احمد خان صاحب ہیں, ان حضرات کا تعارف جو ہے اس کا موقع نہیں آیا اس دفعہ, اور احمد حسن صاحب ہیں, ان کا بھی میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اپنی ذات کے حوالے سے ایک گزارش آپ سے ہے, یہ بھاری بوجھ جو میرے ناتواں کندھوں پر آ پڑا ہے اس کے لیے آپ کی خصوصی دعاؤں کا محتاج ہوں. وہ جو بالاسحار ہم یستغفرون, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رات کے اس پچھلے پہر میں اٹھ کر دعا کیا کریں دوسرے کے لیے, تو خاص طور پر مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اب آخر میں دعا پر انشاءاللہ یہ گفتگو ختم ہوگی, اور اس میں بہت ساری چٹیں بھی پہنچی ہیں. اس پچھلے دو سال کے عرصے میں ہمارے بہت سے ساتھی ہیں کہ جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. کراچی میں تو بعض ہمارے بہت سینئر ساتھی سراج الحق سید صاحب, عبدالواحد عاصم صاحب, زینگ عابدین صاحب, اسی عرصے میں رفیق اعلیٰ کی طرف انہوں نے مراجعت اختیار کی ہے, اور بہت سے اور بھی ہمارے رفقاء اور ان کے عزیز رشتے دار, کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا لیکن فردن فردن ہر ایک کے لیے دعا کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ میرے چچا جان مرحوم, جن کا اثر میں یہ حصہ تھا یہ سارا جس جگہ پر اجتماع منعقد ہو رہا ہے, اور ان کے صاحبزادوں کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے یہ حصہ تنظیم کے لیے وقف کر دیا. ندائے خلافت کے بھی وہ بانی مدیر تھے اقتدار احمد مرحوم صاحب, ان کو بھی یاد رکھیں اپنی دعا بصرت کے اندر. اور اسی طرح میرے تایا جان جن کا وہ بھی مرحوم ہو چکے ہیں, کہ انہوں نے تنظیم کے مرکز کے لیے لاہور کے نواح میں ایک نسبتاً بڑی جگہ خریدنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور جگہ خرید کر دی ہے, ان کے لیے بھی خاص طور پر استغفار کروں دعائے مغفرت. اور اسی طرح بیماروں کے لیے بہت سی چٹیں آئی ہیں, کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے, اور جو بیمار ہیں جن کے لیے بھی چٹیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, ان سب کو ذہن میں رکھ کر دعا کرتے ہیں. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک وحبیبک وخلیلک محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم, اللهم أصلح ذات بينهم, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أيد الإسلام والمسلمين, اللهم انصر مجاهد المسلمين من كانوا حيث كانوا.
اللهم انصر مجاهدين المسلمين من كانوا حيث كانوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم اجعلنا عبادك إخوانا. اللهم اجعلنا عبادك إخوانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. ہمارے ایک سینئر رفیق سردار عوان صاحب جو بانی محترم کے معتمد بھی رہے، شدید علیل ہیں. اسی طرح لاہور کے ہمارے بزرگ ساتھی رحمانی صاحب، وہ بھی شدید علیل ہیں، اور وہ تمام بیمار جن کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.